السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری، کتاب الصوم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. لاسٹ حدیث ہم لوگوں نے 1933 پڑھی تھی. انشاءاللہ آج ہم لوگ حدیث نمبر 1934 کا اوپر کا حصہ پڑھیں گے، جو کہ حدیث تو نہیں ایکچولی، لیکن کسی کا قول ہے، اور حدیث بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. لیکن روزے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، انہیں مسواک کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اور یہ ساری چیزیں. اور جیسے کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ روزے میں برش کیا جا سکتا ہے. ایون کوئی چیز چلی گئی اگر غلطی سے حلق کے اندر بھی، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، روزہ برقرار رہے گا. اور بھول چوک کر کوئی چیز کھا پی لی تو بھی روزہ برقرار رہے گا. جیسے یاد آئے اسے ختم کر دینا چاہیے، یعنی نکال دینا چاہیے منہ سے کوئی چیز کھائی تھی تو. بہرحال الحمدللہ ہمارے دین میں بہت زیادہ ہمارے لیے ہم کو آسانیاں ملتی ہیں. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ روزے میں برش نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ کہتے ہیں کہ روزے میں برش کرنا چاہیے. لیکن اب یہ جو بظاہر جو بات ہمیں لگتی ہے حدیث سے کہ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب مسواک کی جا سکتی ہے تو مسواک بھی ایک طرح سے برش کی طرح ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ برش جب ہم کرتے ہیں تو پیسٹ کی سمیل یا خوشبو زیادہ ہو، لیکن جیسے صحابی نے کہا کہ ہم مسواک کا جو مزہ ہے وہ فیل کرتے تھے اپنی زبانوں پر جب ہم مسواک کرتے تھے رمضان میں، تو اس کا مطلب ہے کہ مسواک کا بھی کچھ نہ کچھ ٹیسٹ آتا تھا اور وہ اس کو فیل کرتے تھے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو فقہی باتیں ہیں اس میں، ایک کے نزدیک ہے برش کیا جا سکتا ہے، ایک کے نزدیک نہیں کیا جا سکتا. تو آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. مین چیز ہے روزہ، اور روزے کا مقصد اور اس کی نیت کہ آپ روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں، اور جو مین ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. جو چھوٹی موٹی چیزیں اس میں اختلافات ہو سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے الحمدللہ، کہ اسی کو فقہ کہتے ہیں، کہ فقہ میں جو فروعی مسائل ہوتے ہیں، یعنی جو بیسک کے علاوہ، فرائض کے علاوہ جو فروعی مسائل ہوتے ہیں، جو برانچز ہوتی ہیں، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. اور یہ الحمدللہ آسانی کے لیے ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں کتنی لچک ہے، یعنی معاملات میں لچک ہے. فرائض میں لچک نہیں ہو سکتی، عقائد میں لچک نہیں ہو سکتی، یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں. اب دیکھیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کیوں اتنا مشہور ہوئے، آپ خود بتائیں. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بھائی تھے، ابن تیمیہ کا نام تقی الدین تھا، اور جو ان کے بھائی تھے ان کا نام شرف الدین تھا، کہا جاتا ہے ابن تیمیہ. لیکن امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ سے زیادہ جو شرف الدین تھے وہ بہت زیادہ نالجبل پرسن تھے، بہت زیادہ انہوں نے علم حاصل کیا تھا. لیکن مشہور کون ہوئے؟ ابن تیمیہ مشہور ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ابن تیمیہ نے کیا کام کیا؟ دعویٰ کا کام کیا. انہوں نے ہر چیز کی بنیاد ڈالی، یعنی اس وقت کے حالات میں ہر چیز سے ٹکر لی، ہر چیز کو انہیں ڈنگی کی چوٹ پر کہا، اور ہر فیلڈ میں وہ آگے تھے. اور سب سے بڑھ کر دعویٰ کا کام کرتے تھے. جو شرف الدین تھے وہ دعویٰ کا کام نہیں کرتے تھے، وہ صرف علم حاصل کرتے گئے بہت زیادہ علم حاصل کیا، لیکن دعویٰ کا کام نہیں کر سکے. تو آپ دیکھیں کہ اسی کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں، آپ جب تک فیلڈ میں نہیں آئیں گے، آپ جب تک میدان میں نہیں آئیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا لوگوں کے ریکوائرمنٹ ہے، کیا لوگوں کے مسائل ہے، اور اس کا حل کس طرح سے پیش کیا جائے. اور الحمدللہ جو ہمارے فقہا تھے، جو ہمارے علماء تھے، انہوں نے یہی کیا. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گی، پھر اس سے ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. انہیں الحمدللہ جو ہمارا دین ہے اس میں، چاہے وہ غلام ہو، آزاد ہو، گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ جب آپ سے پوچھا گیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو بہت شوق ہوگا، جو انہی رسول اکرم سے ملنے یا آپ کی احادیث کو سننے کی تڑپ رکھیں گے، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول، وہ ہم ہی ہوں گے نا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم کیسے ہو سکتے، تم نے تو مجھے دیکھا، میرا زمانہ پایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا. تو پھر پوچھا کہ وہ کہاں سے آئیں گے، کون لوگ ہوں گے؟ تو تھوڑی دیر رسول اکرم خاموش رہتے، اور پھر سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے فرماتے کہ اس کی قوم کی طرف سے آنے والے، کہ اگر یہ لوگ ایسے ہوں گے انہیں علم سوریا پر بھی ملے گا، سوریا ستارے پر بھی ملے گا، تو یہ وہاں ضرور جائیں گے. یعنی آپ کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ صرف ईरान इराक का इलाका नहीं, बल्कि आपके कहने का मतलब था कि अजमी लोग यानी नॉन अरब्स। और आप देखेंगे जितने मुहदसिन हैं और जितने मशहूर फुखा है स्कॉलर्स, वो आपको अरब के अलावा भी मिलेंगे। और एक इतना दिलचस्प वाक्य हमको मिलता है हदीस की किताबों में, कहा जाता है कि बहुत मशहूर उस वक्त का जो खलीफा था, तो उस खलीफा ने एक दिन ऐसे ही सोचा, देखा कि उसको जो भी बात पता चल रही थी कि अच्छा, यानी आपस में बातचीत चल रही थी, इल्म की मजलिस से हुआ करती थी जो खुलफा थे उनके दरबार में भी। तो उसने एक दिन अपने लोगों से पूछा कि अच्छा जरा बताओ तो सही कि सबसे मशहूर फकीह यानी सबसे मशहूर स्कॉलर कौन है। उसने पहले सीरिया का पूछा कि सीरिया में सबसे मशहूर फकीह कौन है, तो उससे कहा गया कि मकहूल है, ये मकहूल रहमहुल्लाह बहुत मशहूर गुजरे हैं। और तो वो कहीं का हाकिम था। उसने फिर पहले पूछा कि अच्छा बताओ कि इराक या जो आसपास के जो इलाके हैं वहां पर सबसे मशहूर फकीह कौन है, तो कहा कि काजी अबू लैला, ये बहुत ज्यादा सफर करते थे और मुख्तलिफ इलाकों में जाकर ताबेईन और स्कॉलर्स और मुहद्दिसीन से मुलाकातें किया करते थे, बहुत मशहूर थे। फिर उसने पूछा कि अच्छा फला फला जगह कौन है, तो कहा कि ईसा इब्ने मूसा। कहा कि अच्छा क्या ये अरब है, कहा कि नहीं ये अरब नहीं, ये भी अजमी है। काजी अबू लैला वो भी अजमी है, मकहूल वो भी अजमी है, अजमी मतलब नॉन अरब। फिर मन काना फकीहुल इराक, तो कहा कि अल हसन बसरी रहमहुल्लाह अलैह, उस वक्त हसन बसरी बहुत मशहूर थे। कहा सुम्मा मन, उसके बाद कौन, कहा कि इब्न सीरीन। तो कहा कि क्या ये आला खानदान में से है या मौला है यानी मवाली है यानी गुलाम खानदान में से, तो कहा कि मवाली है। हम सब जानते हैं कि हसन बसरी रहमहुल्लाह अलैह वो भी गुलामों में की औलाद से थे, इब्न सीरीन वो भी इन्हीं में से थे, बहुत फेमस थे, हालांकि यानी फेमस स्लेव थे कहा जाता है, उनके बच्चे थे ये। बाद में उसने पूछा कि अच्छा मन काना फकीहुल मक्का, फिर कहा इन्हीं मक्का का पूछा उसने, सूडान का पूछा, हर जगह का पूछता गया वो। तो मक्का में कहा जाता है कि उस वक्त अता रहमहुल्ला अलैह जो कि अब्दुल्ला बिन अब्बास के बहुत मशहूर स्टूडेंट थे वो हैं, और सईद बिन जुबैर ये भी बहुत मशहूर थे हम सब जानते हैं, और अता बिन रबाह ये भी बहुत मशहूर है। तो जैसे जैसे वो पूछता गया कि सुम्मा मन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, यानी मक्का के जो मशहूर फकीह थे वो कौन कौन है, तो अता है, सईद बिन जुबैर है, मुजाहिद है, आप पढ़ते होंगे मुजाहिद का नाम बहुत ज्यादा, कतादा, ये सब नाम। तो कहा कि ये सब कौन है, अरब है, तो कहा कि नहीं ये सब नॉन अरब से। फिर मदीना के बारे में कहा कि क्या ख्याल है वहां कौन है, उनने कहा कि जैद बिन असलम, उसके बाद मोहम्मद इब्न मुनकदिर, उसके बाद नाफे। पूछे ये कौन लोग हैं, नाफे तो आप सब जानते हैं बहुत मशहूर अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह के गुलाम थे और उनको आजाद कर दिया था, और बहुत बड़े फकीह थे वो और इमाम मालिक के उस्ताद थे वो, आप सोचें। तो उसने पूछा कि अच्छा ये कौन लोग हैं, अरब से कि नॉन अरब से, तो कहा कि नॉन अरब से। कहा कि किन किस खानदान से, कहा कि सब मवाली। कहा जाता है कि उस जो हाकिम था उस वक्त का शहर का, उसका रंग मुतगैर हो गया। कुबा के बारे में पूछा कि वहां कौन है, तो उन्होंने कहा रबीउर राय है, रबीउर राय इब्ने अबी जिनाद रहमहुल्लाह अलैह। कहा कि ये कौन लोग हैं, तो मैंने कहा कि ये भी नॉन अरब से। कहा कि अच्छा यानी कौन है, तो कहा कि मवाली। तो उसका चेहरा कहा जाता है कि हाकिम का चेहरा उस वक्त ऐसा हो गया गोया कि दहकता हुआ अंगारा। फिर पूछा कि यमन में कौन है, तो कहा कि ताउस, किसान, वहाब इब्न मुनब्बे। कहा कि कौन है ये लोग, कहा कि ये सब नॉन अरब से हैं। इब्ने अबी लैला कहते कि वो हाकिम जो था वो गुस्से से खड़ा हो गया, और यानी इतना उसको गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो खुद अरब था। कहा कि अच्छा खुरासान में कौन है, तो कहा कि अता इब्ने अब्दुल्ला, ये भी अरब नहीं है। वो कहते हैं कि वो गुस्से से बिल्कुल आपे से बाहर होने लगा, और इब्न अबी लैला कहते कि मैं खौफ जुदा हो गया उसके गुस्से से, वो ऐसे नजर आ रहा था जैसे कोई यानी बिल्कुल ट्रामा में चला गया हो, सदमे में चला गया हो, गंग हो गया हो। उसने पूछा शाम में कौन है, तो फिर मैंने कहा मकहूल, और उसने पूछा कि क्या ये अरब है, तो मैंने कहा कि नहीं। तो आप वो अपनी जुबान से आवाजें निकालने लगा कि ये क्या हो रहा है। फिर कूफा के बारे में पूछा और फिर एक दो शहर और पूछे, तो तब उसको पता चला कि हाँ उसमें एक दो जगह अरब लोग हैं जो वहां के फकीह हैं। तो तब वो थोड़ा सा ठंडा हुआ। इन्हीं उसने कहा जब उससे कहा गया कोई एक अरब नाम लिया गया उसके सामने, इब्राहिम अन्नखी अश्शाबी, उसने पूछा कि ये कौन है, तो कहा कि ये सब अरब हैं। तो उसने फिर जोर से चिल्लाकर कहा कि अल्लाह हू अकबर, यानी शुक्र है कोई तो अरब है। तो ये बात जाहिर करती है कि अल्लाह ताला के दीन जो है अरब से निकलकर किस तरह से अजम में गया और अजम के लोगों ने किस तरह से इसको सीखा। और सीख कर कैसे उसको आगे फैलाया। आज आप देखें, आज हम लोग अरब नहीं है, हम लोग अजमी ही है देखा जाए तो, हम नॉन अरब से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हदीस सीखने का शौक है, आप लोग जो सीख रहे हैं हदीस, माशाल्लाह कितना अल्लाह तआला का शुक्र एहसान है। हो सकता है आगे चलकर कोई और इस तरह से पूछे कि अच्छा किन किन लोगों ने हदीस का इल्म हासिल किया। हाँ, कि हम हदीस के वैसे स्टूडेंट्स नहीं है जैसे कि होना चाहिए। हम तो सिर्फ जस्ट रीडिंग करते हैं हदीस की, और जो उससे आगे फिक्ही मसाइल निकलते हैं उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, आप देखें कि जो हमारे मुहद्दिसीन थे उन्होंने तो किस तरह से हदीस का इल्म हासिल किया था कि वो लोग तो उसके लिए सफर करके गए, उन लोगों ने भूख प्यास बर्दाश्त की और अपनी पूरी की पूरी जिंदगी उन्होंने इसमें लगा दी। यानी 30-30 साल, 40-40 साल उन्होंने इसमें लगाए, इतनी अरकरेजी से काम किया। तो आप देखें कि कितना अल्लाह तआला का शुक्र एहसान है कि क्या हमें घर बैठे बैठे इल्म नहीं मिल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कितनी सहूलत हो गई है, कितनी आसानियां हो गई हैं। और इब्ने बतूता का नाम आप लोगों ने पढ़ा है, इब्ने बतूता जानते हैं कौन है, हिस्टोरियन था ना। और अगर आपने उसकी तारीख पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो हज की जर्नी थी उसकी, के जर्नी टू मक्का, तो उसमें जो उसने जो बात बताई है जर्नी टू मक्का में कि किस कदर तकलीफ से, यानी ये 700 हिजरी की बात है, यानी आज से तकरीबन 700 साल पहले की बात है, कि कितना तकलीफ दे सफर हुआ करता था, कैसे लोग ट्रेवल करते थे, कि अगर सैंड स्टॉर्म चलता तो इस कदर खतरनाक सैंड स्टॉर्म होता कि कह रहे थे कि इंसानों की खड़े खड़े कब्र बन जाती थी रास्तों में, क्योंकि जब सैंड स्टॉर्म चलता है तो हर तरफ सहरा ही सहरा है, इस कदर खतरनाक तरीके से रेत उड़ती है कि इंसान वहीं खड़े खड़े दफन हो जाता है उसमें। तो कैसे उन लोगों ने सफर किया होगा, खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना ये तबूक का सफर कैसे किया होगा, आप सोचें। और आज हमारे लिए कितनी आसानियां हैं, और फिर भी हम अगर इतनी आसानियां होने के बावजूद भी इल्म नहीं हासिल करते हैं तो इसमें हमारा ही कसूर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तआला ने आपको, मुझे, हम लोगों को तौफीक दी कि हम यहाँ पर कुछ सीखने के लिए जमा हैं। अब देखिए, आसानियां तो हर कोई तलाश करता है, हर कोई चाहता है कि उसको आसानी मिले, लेकिन इन्हीं जब तक चैलेंजेस से हम टकराएंगे नहीं, उसका मुकाबला नहीं करेंगे, हमारे अंदर वो तड़प, वो अज़्म, हौसला पैदा हो ही नहीं सकता। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह क्यों मशहूर हैं, क्योंकि उनके सामने चैलेंजेस थे, उनके सामने बहुत सारे मसाइल थे, और वो उन सब से टकराने की अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर हिम्मत थी और अज़्म और हौसला था। वो किसी से न डरे न घबराए, बल्कि अपना काम करते चले गए। आज आप देखें कि कैसे अल्लाह ताला ने उनके लिए आसानी की, कि हम उनके जो मसाइल उन्होंने बताए हैं फिक्ही मसाइल, वो हैं इमाम अबू हनीफा हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, मालिक हैं, और इमाम शाफ़ी हैं, बहुत सारे उलमा हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत से काम किया, और आज उनका इल्म हमारे सामने जिसे हम पढ़ रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो रोजे में अगर कोई चीज ऐसी हो कि, यानी हो सकता है आपको लगे कि कई गलत बात तो नहीं पढ़ा दी गई आपको, तो नहीं, गलत बात नहीं पढ़ाई गई आपको, मुख्तलिफ आरा है हमारे उलमा की, और वो सब जायज और काबिल कबूल हो सकती है। आपको जो करीब तर लगती है हदीस से वो आप ले लीजिए, ठीक है। तो रोजेदार के लिए तर या खुश्क, तर मतलब वेट जैसी होती है, यानी थोड़ी सी नरम सी खजूर जो होती है, या खुश्क मतलब ड्राई, मिसवाक इस्तेमाल करना दुरुस्त है। आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु अन्हु से मनकूल है कि उन्होंने कहा कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजे की हालत में बेशुमार दफा वजू में मिसवाक करते देखा, और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की कि अगर मेरी उम्मत पर मुश्किल न होती तो मैं हर वजू के साथ मिसवाक का हुक्म वजूबन दे देता। तो इस तरह की हदीस जाबिर और जैद बिन खालिद की भी नबी करीम से मनकूल है। इसमें रसूल अकरम ने रोजेदार वगैरह की कोई तख़सीस नहीं की है, यानी आपने नहीं फरमाया कि जो रोजेदार है वो ना करे, आपने कभी ऐसे नहीं कहा। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती कि नबी करीम का ये फरमान कि मुंह को पाक रखने वाली और रब की रजा का सबब है, और अता और कतादा ने कहा कि रोजेदार अपना थूक निगल सकता है, ठीक है। तो यानी अगर गलती से, जैसे मिसाल के तौर पर कोई ऐसी जगह बैठे कि थूक भी नहीं सकते और थूक आ रहा है, तो गलती से अगर ऐसा हो गया कि अंदर चला गया, कहीं जगह नहीं मिल सकी, तो अगर हल्का फुल्का थूक चला गया मुंह में तो रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि थूक बाहर निकाल दिया जाए। अब आगे की हदीस देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना है कि जब कोई वजू करे तो नाक में पानी डाले, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजेदार और गैर रोजेदार में कोई फर्क नहीं किया। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा कि नाक में दवा वगैरह चढ़ाने में अगर वो हलक तक न पहुंचे तो कोई हर्ज नहीं है, और रोजेदार सुरमा भी लगा सकता है। अता रहमतुल्लाह ने कहा, यह अता वही अभी हमने जो पढ़ना, अता बिन रबा जो मक्का के उस वक्त के عالم تھے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کلی کے منہ سے سب پانی نکال دیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر وہ اپنا تھوکنا نکل جائے اور جو اس کے منہ میں پانی کی تری رہ گئی، یعنی کچھ، اور ایک اور چیز آتی ہے کہ کوئی قسم کا گوند وغیرہ جیسے ہوتا ہے جو درخت سے نکلتا ہے چپکنے والا، وہ نہیں چبانی چاہیے۔ اگر کوئی اس کا یعنی گوند کا تھوک نکل لے تو اس میں یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ روزہ ٹوٹ گیا لیکن منع ہے۔ اور اگر کسی نے ناک میں پانی ڈالا اور پانی غیر اختیاری طور پر حلق کے اندر چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ چیز اختیار سے باہر تھی۔ تو بہرحال ابن منذر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ اگر روزے دار اپنے تھوک کے ساتھ دانتوں کے درمیان جو رہ جاتا ہے جس کو نکال نہیں سکتا، اگر وہ نگل جاتا ہے تو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر روزے دار کے دانتوں میں گوشت رہ گیا ہو، اس کو چبا کر قصدن کھا جائے تو اس پر قضا نہیں، اور جمہور کہتے کہ قضا لازم ہوگی۔ اور انہوں نے روزے میں کوئی ایسی نرم یا چپکنے والی چیز چبانے کی اجازت دی اگر اس کی اجزاء نہ نکلے، اگر نکلے اور نگل جائے تو مجبوراً علماء کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال جان بوجھ کر اگر کوئی چیز منہ میں رہ گئی ہو اس کو چبا کر کھا رہے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور کچھ کہتے کہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب جان رہے ہیں کہ جان بوجھ کر منہ میں کوئی چیز رہ گئی تھی اس کو چبا کر کھا لیا تو یہ تو ٹوٹنے والی ہی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے کوئی چیز نگلنا پڑے ایسی جو نکل نہیں رہی تھی منہ سے، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور آپ روزے میں ناک میں پانی بھی چڑھائیں گے، کلی بھی کریں گے، اسی طرح سے سرمایوں میں لگایا جا سکتا ہے، آنکھوں میں جو دوا کے ڈراپس ہیں وہ ڈالے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی دمے کا مریض ہے یا جس کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے اور وہ اسپرے لیتا ہو، تو اسپرے کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، وہ آپ ایک اس کو انہیل کر رہے ہیں تو اسپرے بھی لیا جا سکتا ہے۔ ایون آپ کوئی انجیکشن ایسا ہو، یعنی جو طاقت کا انجیکشن نہ ہو، تو طاقت کا انجیکشن چھوڑ کر اس کے علاوہ جو انجیکشن ہے، جیسے آپ کی کوئی اینٹی بایوٹک چل رہی ہے، کوئی ایسی کچھ چیز ہے، تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ آپ اپنا بلڈ نکال سکتے ہیں ٹیسٹ دینے کے لیے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آنکھوں میں ڈراپ ڈال سکتے ہیں، اور کسی کو سانس لینے میں تکلیف ہو، یعنی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی ناک بہت بند ہوتی ہے یا ناک کی ہڈی بڑھ جاتی ہے تو ان کو سانس لینے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو بار بار دن میں ڈراپ ڈالنا پڑتا ہے، تو وہ ناک میں ڈراپ بھی ڈال سکتے ہیں ایسی مجبوری میں۔ اور دوسری بات یہ کہ آنکھوں میں کاجل لگایا جا سکتا ہے، سر میں تیل لگایا جا سکتا ہے، اور برش بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جان بوجھ کر اگر رمضان میں کسی نے جمع کیا، یعنی ہسبینڈ وائف کا تعلق قائم ہو گیا جان بوجھ کر، تو کیا اس کا کفارہ ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً، یعنی بالکل ڈائریکٹ رسول اکرم سے روایت ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں کسی عذر اور مرض کے بغیر ایک دن کا بھی روزہ نہیں رکھا تو ساری عمر کے روزے بھی اس کا بدلہ نہ ہوں گے۔ اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر، یعنی یہ ابو ہریرہ کا قول بتایا جا رہا ہے اور ابن مسعود کا قول، دونوں کا قول بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے تو ساری عمر کے روزے بھی اس کا کفارہ یا کا برابری کا بدلہ نہیں ہو سکتے۔ اب نیچے والی حدیث دیکھ لیجیے، ہم سے عبداللہ بن منیر نے بیان کے کہا، ہم نے یزید بن ہارون سے سنا، ان سے یحییٰ نے جو سعید کے صاحبزادے ہیں کہا، انہیں عبد الرحمن بن قاسم نے خبر دی، انہیں محمد بن جعفر بن زبیر بن عوام بن خویلد نے، اور انہیں عباد بن عبداللہ بن زبیر نے، کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ نے کہا کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں دوزخ میں جل چکا۔ رسول اکرم نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ رمضان میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، تھوڑی دیر میں رسول اکرم کی خدمت میں کھجور کا ایک تھیلا جس کا نام عرق تھا پیش کیا گیا، تو آپ نے فرمایا دوزخ میں جلنے والا شخص کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ حاضر ہوں، تو آپ نے فرمایا لے تو اسے خیرات کر دے۔ سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح یہاں پر پتہ چلتا ہے، آپ دیکھیں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخاطب کیا جس نے خود اپنے آپ کو یہ کہا تھا۔ اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے، اگلی حدیث جو آ رہی ہے ہم وہی دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر کسی نے رمضان میں قصداً جمع کیا اور اس کے پاس کوئی چیز خیرات کے لیے بھی نہ ہو، پھر اس کو کہیں سے خیرات مل جائے تو وہی کفارے میں دے دے، کیونکہ اگر ہسبینڈ وائف کا تعلق قائم ہو جائے تو روزہ دونوں کا ٹوٹ جائے گا، اور اگر ہسبینڈ نے زبردستی کی تھی بیوی سے کہ یعنی وہ کنٹرول نہیں کر پایا تھا اور بیوی کی مرضی نہیں تھی، تو بیوی کو پھر کفارہ تو نہیں دینا ہوگا لیکن بیوی پر روزے کی قضا لازم ہو جائے گی، اور چونکہ ہسبینڈ نے زبردستی کی تھی تو ہسبینڈ کو قضا بھی دینی ہوگی اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ یا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، یا پھر ایک غلام آزاد کرے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت واقعہ، یعنی اس سے ہمارے دین میں جو لچک ہے وہ پتہ چلتی ہے، یعنی فقہی مسائل میں۔ کہ حالات کے لحاظ سے احکام بدل جاتے ہیں، اس سے خوبصورت مثال اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے یہ حدیث بہت پسند ہے، اس لیے کہ مجھے یہاں پر فقہ میں آسانی پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو یہ کر لو، یہ نہیں تو یہ کر لو، یہ نہیں تو یہ کر لو، یعنی ایک مارا اور دو ٹکڑے نہیں کر دیا۔ ہمارا دین بالکل ایسے نہیں ہے کہ بس بلیک یا وائٹ، بس نہیں، بلکہ کتنی لچک ہے اس میں، کتنی خوبصورتی ہے اس میں، کیسے حالات کے لحاظ سے فیصلے کیے جاتے ہیں الحمدللہ، اور آپ کو یہ کسی اور مذہب میں نہیں ملے گا۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے حمید بن عبد الرحمن نے خبر دی، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو تباہ ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا پے در پے یعنی مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کی نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا اچھا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہو؟ اس کا جواب تھا نہیں۔ راوی نے بیان کیا جو حدیث بیان کرے وہ کہتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے، ہم بھی اپنی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک بڑا تھیلا عرق نامی پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ عرق تھیلے کو کہتے ہیں جسے کھجور کی چھال سے بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سائل کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا اسے لے لو اور صدقہ کر دو۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کر دوں؟ بخدا ان دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی بھی گھرانہ میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہنس پڑے کہ آپ کے آگے کے دانت دیکھے جا سکے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اچھا جا اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ سزا پانے کے لیے آئے تھے وہ صحابی اور کہنے لگے کہ میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو جہنم ہو چکا، اور سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ خود اپنے گھر والوں ہی کے لیے کھانا لے کر چلے گئے۔ آپ بتائیے یہ خوبصورتی ہے یا نہیں ہمارے دین کی؟ یہ لچک، یہ نرمی نہیں، آپ کو ہاتھ تو سینے پر ہی باندھنے پڑیں گے ورنہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ آپ تو آمین آپ نے اگر زور سے کہہ دی تو آپ کی نماز فاسد ہو گئی، آپ نے آمین دل میں کہہ دی تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں آپ نہ پڑھیں آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ ایسا ویسا جب تک کہ 2 انچ آپ کا پیجامے کا ٹخنے سے اوپر کپڑا نہ ہو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ اگر ایسا کھڑے رہے تو نماز نہیں ہوگی، آپ اگر ویسا کھڑے رہے تو نماز نہیں ہوگی۔ عورت کی نماز تو لازمی ہے کہ وہ کوہنیاں ٹیکے ہی ٹیکے سجدہ کرے کیونکہ اس کے کولہے دکھائی دیں گے۔ کہاں ہے یہ سب کچھ؟ آپ بتائیے کیوں ہم لوگوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا، اور کیوں ہم فتوے صادر کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے پر کہ فلاں کافر، فلاں مجرم، فلاں ایسا، فلاں ویسا، میں بہت اچھا یا میں بہت اچھی، یا بس ہمارے امام نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، ہمارے امام کے 1 انچ آگے نہ ہم جا سکتے نہ 1 انچ پیچھے ہم ہٹ سکتے۔ رسول اللہ کی ہمارے نزدیک اہمیت تھوڑی ہے بھلا؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ تھے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو آسانی فراہم کرنے والے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے۔ بشیرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، خوشخبری دو نفرت نہ پھیلاؤ، آسانی پیدا کرو تنگی نہ پیدا کرو، یہ ہے فقہ اصل میں۔ اب بتائیے اس سے خوبصورت سبجیکٹ کوئی ہو سکتا ہے؟ بہت سارے سبجیکٹس ہیں ماشاءاللہ، ہمارے علوم دینیہ بہت سارے ہیں، لیکن سب سے خوبصورت سبجیکٹ کون سا ہے آپ خود بتائیے؟ فقہ، جس کی ہمیں روزمرہ کی زندگی میں ضرورت ہے الحمدللہ۔ تو ہم نے خود ساختہ پابندیاں اپنے اوپر لگا رکھی ہیں یا علماء کے ذریعے جو پابندیاں لگا لی ہیں، ہمارے علماء نے کبھی ایسی پابندیاں نہیں ہم پر لگائیں، وہ لوگ بھی بہت نرم مزاج تھے ماشاءاللہ، وہ لوگ بھی بہت نرمی کو پسند کرنے والے تھے، لیکن ان کے بعد کے آنے والوں نے سختیاں پیدا کر دی۔ کوئی نماز میں ہاتھ اوپر باندھ لے، کوئی نیچے باندھ لے، کوئی حج نہیں نماز ہو جائے گی، کوئی آمین زور سے کہہ لے، کوئی ہلکی آواز میں کہتے کوئی بات نہیں، کوئی کس طرح سے بیٹھے جو جیسا وہ بیٹھنا چاہتا ہے، کوئی حج نہیں ہے۔ ہاں لیکن جو باقی ریکوائرمنٹ ہے، جو بیسک چیزیں ہیں وہ پوری ہونی چاہیے تو نماز ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں انشاءاللہ کہ ہو جائے گی۔ لیکن جس قدر ہم رسول اکرم سے قریب قریب تر نماز پڑھیں گے وہ سب سے زیادہ بیسٹ نماز ہوگی۔ تو یہاں پر پھر کیا پتہ چل رہا ہے کہ پہلی صورت میں تو جو کفارہ ہوگا غلام آزاد کرنا ہے، لیکن آج کل تو غلام آزاد کرنے کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں کیونکہ غلام ہی رہی نہیں۔ دوسری صورت ہے پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے، اگر کوئی شخص ہٹا کٹا ہے، صحت مند تندرست ہے، تو اس کو روزے ہی رکھنے پڑیں گے، وہ دوسرا فدیہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو تیسری صورت ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، بیک وقت ایک ساتھ 60 لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، یا پھر ایسا کیا جا سکتا ہے کہ کوئی 2 لوگ گھر میں ہو تو ان کو 1 مہینے کا پورا سامان دے دیا جائے کھانے کے لیے کہ وہ 30 دن تک کے کھا لیں، तो दो लोग मिलकर खाएंगे तो 60 हो जाएंगे वो 30 दिन तक। तो बहरहाल जैसे भी आप चाहें दे दें, दे सकते हैं। ये तीनों सूरतें हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सहाबा की वो सहाबी की मजबूरी थी, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे उनकी मजबूरी को देखते हुए कहा कि ठीक है तुम ये लो, वो खुद नहीं दे सकते थे कफारा, तो आपने इंतजार किया कि आपके पास कोई माल गनीमत में से या किसी सदके में से कोई आपके पास टोकरा आया, आपने कहा कि ठीक है जाओ ये जाकर लोगों को बांट दो। लेकिन उस शख्स ने कहा कि मैं कैसे बांटू, मेरा घर तो सबसे ज्यादा मोहताज है। तो बहरहाल ये हुक्म अभी भी बाकी है और उस शख्स के साथ उसको मंसूख नहीं करार दिया जा सकता। नहीं, अगर किसी के पास इस्तेदात नहीं है, कोई शख्स गरीब है, तो आज भी उसके लिए यही हुक्म बाकी है। वल्लाहु आलम। तो आप देखें कि ये हमारे दीन की खूबसूरती है। लेकिन ये बात याद रखना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ का ताल्लुक अगर कायम हो जाए तो रोजा भी टूट जाएगा और कफारा भी लाजिम होगा। और दोनों हस्बैंड वाइफ की मर्जी थी तो दोनों को कफारा देना होगा। लेकिन अगर वाइफ मजबूर थी और वो मना कर रही थी कि रोजा है, इस हालत में नहीं करना चाहिए, और हस्बैंड जबरदस्ती पर उतर आए, तो उस सूरत में सिर्फ हस्बैंड को कफारा देना होगा और कजा रखनी होगी, और बीवी को सिर्फ कजा रखनी होगी उस रोजे की। ठीक है जी। तो रोजे की हालत में हस्बैंड वाइफ का ताल्लुक कायम नहीं हो सकता जी। अगली हदीस छोड़ दीजिए, सेम वही हदीस है। और उसके आगे हम देखते हैं रोजेदार का पछना लगवाना और कह करना कैसा है। हदीस यहाँ पर एक्चुअली उलमा के कॉल है और उसके बाद हदीस बयान हुई है। 1938। रोजेदार का पछना लगवाना और कह करना। और मुझसे याहिया बिन सोलेह ने बयान किया, कहा हमसे माविया बिन सलाम ने, और कहा हमसे याहिया बिन अबी कसीर ने, और उनसे उमर बिन हकम बिन सुबान ने, और उन्होंने अबू हुरैरा रदी अल्लाह से सुना कि जब कोई कै कर दे यानी उल्टी आ जाए, जिसको वोमिट जिसको हम कहते हैं, तो रोजा नहीं टूटता। खासतौर से सुनेंगे कि हमारे यहाँ पर यह बात बड़ी मशहूर है कि रोजे में उल्टी आ जाए तो रोजा टूट जाता है, पता नहीं कहाँ से सुनकर लाए हैं। तो अगर किसी को रोजे में उल्टी हो जाए तो उसका रोजा नहीं टूटता। तो पहली रिवायत अबू हुरैरा की है कि एक में उन्होंने कहा कि रोजा नहीं टूटता, दूसरे में कहते हैं कि रोजा टूट जाता है, लेकिन पहली रिवायत सही है, दूसरी रिवायत में कमजोरी है। और अब्बास और इकरमा ने कहा कि रोजा टूटता है उन चीजों से जो अंदर जाती हैं, उनसे नहीं जो बाहर आती हैं। कितनी सही बात है देखें। इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हुमा भी रोजे की हालत में पछना लगवाते, लेकिन बाद में उसको उन्होंने तर्क कर दिया था और रात में पछना लगवाते थे, दिन में नहीं लगवाते थे। और अबू मूसा शरी ने भी रात में पछना लगवाया था। और साद बिन अभी वकास और जैद बिन अरकम और उम्मे सलमा रदी अल्लाह से रिवायत है कि उन्होंने रोजे की हालत में पछना लगवाया। बुकैर ने उम्मे अलकमा से कहा कि हम आयशा रदी अल्लाह के यहाँ रोजे की हालत में पछना लगवाया करते थे और आप हमें रोकती नहीं थी। और हसन बस्ती रहमहुल्लाह अलैह कई सहाबा से मरफूअन रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पछना लगाने वाले और लगवाने वाले दोनों का रोजा टूट गया। और मुझसे अयाश बिन वलीद ने बयान किया और उनसे अब्दुल आला ने, उनसे यूनुस ने और उनसे हसन बसी ने ऐसी ही रिवायत की। जब उनसे पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, तो उन्होंने कहा कि हाँ। फिर कहने लगे कि अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन दूसरी तमाम सही अहादीस से साबित है कि खुद आपने भी रोजे में पछना लगवाया था। पछना लगवाना यानी हिजामा जिसको कहते हैं, तो कपिंग होती है हिजामा। चूंकि जिस्म में से खून निकलता है, जाता नहीं है, तो आप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, रोजा नहीं टूटेगा उससे जी। तो इससे क्या पता चला कि कै और पछना लगाना इन हर दो मसलों में सल्फ का इख्तलाफ रहा है। लेकिन जमहूर का कौल यह है कि अगर कै खुद बखुद हो जाए तो रोजा नहीं टूटता, और जो जानबूझकर कै करे तो उसका रोजा टूट जाता है। और पछने लगाने में भी जमहूर का कौल यह है कि उससे रोजा नहीं टूटता। और जिस पर पहले फतवा था कि रोजा टूट जाता है, उस हदीस का हुक्म मनसूख है। ठीक है, मनसूख आप जानते हैं ना, क्योंकि जिस तरह से कुरान में नासिख व मनसूख है, उसी तरह से हदीस में भी नासिख व मनसूख है। तो यहां पर फिर पता चला कि पछना लगवाने से रोजा नहीं टूटता, और जो जानबूझकर कह करेगा उसका रोजा हो सकता टूट जाए। लेकिन जो जिसको खुद ब खुद कह आ जाती है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एसिडिटी की शिकायत होती है, यानी सहरी करने के बाद जिनको अक्सर ऐसा होता है कि जैसे सीने में जलन महसूस होती है, और उनको जब तक उल्टी ना हो जाए उनका वो जलन जाती नहीं है, या प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको तो उल्टियां होती ही रहती हैं। और बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन अल्हम्दुलिल्लाह रोजे रखती हैं, तो ऐसा थोड़ी कि रोजे से सॉरी उल्टी करने से रोजा टूट जाएगा। तो जानबूझकर अगर कोई मुंह में हाथ डाल के क्या करता है, ये जानबूझकर करता है, तो उसका रोजा टूटेगा भलाई, ये उलमा कहते हैं। लेकिन जमहूर उलमा का यही ख्याल है कि उल्टी करने से रोजा नहीं टूटता। और उसकी दलील अब्दुल्ला बिन अब्बास ने क्या दी, कोई चीज अंदर जाने से रोजा टूटता है, कोई बाहर निकलने से रोजा नहीं टूटता, सबसे बहतरीन दलील यही है। तो बहरहाल, और نیچے حدیث بیان کر دی گئی ہے 1938 والی جو حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام میں روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا. اور ہم سے ابو معمر عبداللہ بن عمری نے بیان کیا کہ ہم سے عبد الوارث بن سعید نے اور ان سے ایوب سختیانی نے اور ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا. تو جو بعد والی حدیث ہے اصل میں ہو سکتا ہے حسن بصری رحمہ اللہ نے جو حدیث سنی ہو وہ پہلے والی حدیث ہو. جو بعد کی حدیث تھی اس سے کیا پتہ چلے کہ آپ نے روزے میں پچھنا لگوایا, تو پہلی حدیث کا حکم منسوخ ہو جائے گا خود بخود. سفر کی حالت میں روزہ رکھنا, جتنی جو احادیث ہیں اصل میں یہ ساری وہ ہیں کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا, روزہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے, تو دونوں طرح کی ہم کو اجازت ہے. سفر میں روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے اور افطار یعنی بغیر روزے کی بھی سفر کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ جتنی چار یا پانچ احادیث ہیں ان سب کا لب لباب یہی ہے کہ روزہ سفر میں اگر روزہ رکھے گا تو صرف جو فرض روزہ ہے اگر کسی کے اندر طاقت اور ہمت ہے تو وہ فرض روزہ رکھ لے, اور اگر کسی کی ہمت اور طاقت نہیں ہے سفر میں روزہ رکھنے کی تو نہ رکھے, بعد میں اس کی قضا کر لے. لیکن بہت سارے جو علماء ہیں ہمارے جمہور علماء کا خیال ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے اگر طاقت ہو تو اور کوئی تکلیف نہ ہو تو. لیکن اگر تکلیف ہو سفر میں, تکلیف دہ سفر ہے, تو پھر بہتر ہے کہ روزہ چھوڑ دیا جائے. اور علماء کہتے ہیں کہ جو زیادہ آسان ہو وہی افضل ہے, یعنی جس کے لیے جیسا جو آسان ہو. یعنی ایک شخص ہو سکتا ہے اس کو طاقت ہو اور ایک شخص ہو سکتا ہے اس کو طاقت نہ ہو, تو جو رخصت دی گئی ہے جیسے کہ علماء کرام کہتے ہیں, جیسے علامہ یعنی بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ جب رخصت دی گئی ہے تو رخصت سے فائدہ اٹھایا جائے اور سفر میں روزہ نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے, اور جس کو طاقت ہے وہ روزہ رکھ لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اس شخص کے لیے جس پر شدت گرمی کی وجہ سے سایہ کر دیا گیا تھا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے, حدیث نمبر 1946 دیکھیے. ہم سے آدم بن ابی عیاس نے بیان کیا, کہا ہم سے شعبہ نے اور ان سے محمد بن عبد الرحمن انصاری نے, کہا کہ میں نے محمد بن عمرو بن حسن بن علی سے سنا اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر غزوہ فتح مکہ میں تھے, آپ نے دیکھا کہ ایک شخص پر لوگوں نے سایہ کر رکھا ہے, یعنی شیڈ ڈال رکھا ہے. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک روزہ دار ہے. آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی اچھا کام نہیں ہے, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو سفر مکہ تھا بہت تکلیف دہ سفر تھا اور وہ لوگ جہاد کے لیے جا رہے تھے ویسے بھی فتح مکہ کے لیے, تو اس وقت تو رسول اکرم نے سب کے سامنے پیالہ اٹھا کر پانی پیا تھا تاکہ لوگ دیکھ لے کہ آپ نے روزہ افطار کر دیا ہے اور سفر میں روزہ چھوڑ دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سفر میں روزہ رکھتے یا نہ رکھتے وہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی نہیں کیا کرتے تھے, بہت اچھی بات ہے یہ. ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا, کہا ہم سے امام مالک نے, ان سے حمید الطویل نے اور ان سے انس بن مالک نے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں سفر کیا کرتے تھے. سفر میں بہت سے روزے سے ہوتے اور بہت سے بے روزہ ہوتے, لیکن روزہ دار بے روزے دار پر اور بے روزہ دار روزے دار پر کسی قسم کی عیب جوئی نہیں کیا کرتے تھے. کتنے اچھے دن صحابہ, آج ہم کو ہم سے زیادہ دوسروں کی پڑی ہوتی ہے. اچھا فلاں دیکھو, ایک میگزین آتی ہے اس کسی کوئی اسکالر ان کی میگزین ہے, تو وہ اس میں وہ ذکر کر رہے تھے کہ میں کہیں ٹریول پر تھا اور میں جہاز میں بیٹھا تھا اور جب کھانا لایا گیا تو میں نے کھانا کھایا, تو اتفاق سے میرے سیٹ کے ایک دو سیٹ پیچھے کوئی میرے پہچان والے ہی بیٹھے تھے جو میرا درس اٹینڈ کیا کرتے تھے, وہ بتاتے ہیں. تو جب ہم اترنے لگے تو انہوں نے اترتے اترتے مجھ سے کہا کہ جناب آپ نے تو روزہ نہیں رکھا, حیرت کی بات ہے, آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں اور اتنا آسان تو سفر تھا, فلائٹ کا سفر تھا. انہوں نے کہا میرے بھائی رسول اکرم نے اجازت دی ہے سفر میں روزہ نہ رکھنے کی, تو تم یعنی تم نقطہ چینی کیسے کر سکتے ہو؟ یعنی جس بات کی اجازت رسول اکرم نے دی ہے, رسول اکرم نے یہ تخصیص نہیں فرمائی کہ آرام دہ سفر ہو تو روزہ رکھنا اور تکلیف دہ سفر ہو تو روزہ نہ رکھنا. جب رسول اکرم نے یہ تخصیص نہیں فرمائی تو تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ اور صحیح بات ہے نا, یعنی عام خود دیکھیں کہ ہم کو کسی کے اوپر اس طرح سے نقطہ چینی نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں نے دیکھو اچھا اتنے بڑے عالم ہیں پینٹ شرٹ پہن لیا ہے, تو کیوں پینٹ شرٹ پہننا کوئی گناہ ہے؟ یعنی ہم سمجھتے کہ کرتا پیجامہ پہنیں گے تو ہی بڑے عالم کہلائیں گے, لیکن کہیں پر بھی یہ شرط نہیں کہ کرتا پیجامہ پہننا ہی عالم ہونے کی نشانی ہے. تو ہم نے ہے نا اپنے خود ساختہ کچھ ایسے نظریات بنا لیے ہیں اور ہم اتنے ہی یعنی جتنا ہم نے خاکہ بنایا نا کہ بس اتنا خاکہ یا اتنا گول دائرہ بس اس کے اندر ہی سب وہ فٹ ہونے چاہیے سارے لوگ, جو ہماری سوچ ہے. جو ذرا اس دائرے سے باہر نکلے گا ہم سمجھیں کہ یہ تو بالکل غلط ہے, خراب ہے, یہ چیز بہت غلط ہے اصل میں. تو بہرحال ایپ چینی نہیں کرنا چاہیے. تو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ سفر میں روزہ رکھا بھی جائے اور نہ بھی رکھا جائے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کسی پر تانا زنی نہیں کرنا چاہیے. شریعت میں جس رخصت کی اجازت دی گئی ہے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس شرعی رخصت سے کسی کو روک سکے اور بلا وجہ دوسروں کو بلیم کرے. سورہ بقرہ کی اس آیت کا بیان, وعلی الذین یطیقونہ. ابن عمر اور سلمہ بن اقوا نے کہا کہ اس آیت کے بعد والی آیت نے منسوخ کر دیا جو یہ ہے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا لوگوں کے لیے ہدایت بن کر اور راہ یابی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کے لیے روشن دلائل کے ساتھ. پس جو شخص بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے, اور جو کوئی مریض ہو یا مسافر تو اس کو چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی بعد میں پوری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, دشواری نہیں چاہتا, اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی اس بات پر بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم احسان مانو. سب سے پہلی بات ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں آسانی فراہم کی ہے, لیکن گنتی پوری کرنی ہے کہ اس سال اگر 30 روزے ہوئے تھے اور آپ کے سفر کی وجہ سے کچھ روزے چھوٹ گئے تو آپ کو وہ 30 روزے پورے کرنے پڑیں گے, قضا ہی دینی پڑے گی, آپ اس کا کفارہ نہیں دے سکتے, یعنی فدیہ نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات, اگر پریگننٹ وومن, دودھ پلانے والی خاتون, یا مریض یا مسافر, یہ چاروں بھی اگر روزہ چھوڑیں گے تو ان کو اس کی قضا ہی رکھنی پڑے گی. کیونکہ ہمارے پر یہ مسکنسپشن پایا جاتا ہے کہ اچھا دودھ پلانے والی اور حاملہ یہ جو مریضہ تھی تو کہتے کہ اچھا اس سے اتنے روزے تھوڑی رکھے جائیں گے تو اس کی بس اس کا فدیہ دے دو. نہیں, فدیہ نہیں دے سکتے, جب تک کہ آپ سلامت ہیں, تندرست ہیں, آپ کو روزوں کی قضا ہی رکھنی پڑے گی. ہاں, اگر کوئی دائمی مریض ہو, یعنی ایسا مریض جس کے اچھا ہونے کی امید ہی نہ ہو, تو اس کے روزوں کا فدیہ دیا جائے گا. ادروائز جو اچھے لوگ ہیں, یعنی صحت مند تندرست لوگ ہیں, ان کو روزے کی قضا ہی رکھنی پڑے گی بعد میں, تو گنتی آپ کو پوری کرنی پڑے گی. اور ایک حدیث نیچے والی جو حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بیان کیا کہ رمضان میں جب روزے کا حکم نازل ہوا تو بہت سے لوگوں پر بڑا دشوار گزرا, چنانچہ بہت سے لوگ جو روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے تھے انہوں نے روزے چھوڑ دیے, حالانکہ ان میں روزے رکھنے کی طاقت تھی. بات یہ تھی کہ انہیں اس کی اجازت بھی دے دی گئی تھی کہ اگر وہ چاہیں تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں. پھر اس اجازت کو دوسری آیت وان تصوموا والی جو آیت ہے کہ تم روزے رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے, تو اس آیت نے منسوخ کر دیا. پھر اس طرح لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا. یعنی آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے یہ اجازت تھی کہ جو چاہے تو روزہ رکھے, جو چاہے تو نہ رکھے, اور جو نہیں رکھتا روزہ وہ مسکین کو کھانا کھلا دے. لیکن بعد میں پھر اگلی آیت نازل ہوئی اور اس نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا حکم کو, کہ اب تو ہر حال میں تم کو روزہ رکھنا ہی ہے. ہاں, چھوٹ دی گئی تو کس کو دی گئی ہے؟ بیمار کو اور مسافر کو چھوٹ دی گئی ہے, لیکن اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ بعد میں گنتی پوری کر لینی ہے. تو ان احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کہ جو فدیے والی آیت ہے یہ صحت مند انسان کے لیے منسوخ ہے, لیکن جو دائمی مریض ہے, جو ہمیشہ کا مریض ہے, اس کے لیے اس کی اجازت ہے. کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنا نہیں چاہتے, وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں. تو یہ کیا ہوا؟ یہ پہلے والا حکم تھا, وہ منسوخ ہو گیا. لیکن اب جو لوگ روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں, آج جو دائمی مریض ہوں اور ان کے اچھا ہونے کی امید نہ ہو, ان کے لیے یہ حکم ابھی بھی باقی ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے معمولی سے شوگر پر روزے چھوڑ دیتے ہیں, یعنی جبکہ شوگر میں تو روزہ رکھنا اور زیادہ اچھا ہے, کیونکہ یعنی جن کی شوگر کنٹرول میں رہتی ہے, کیونکہ شوگر اس سے اور مزید کنٹرول ہو جاتی ہے روزے سے. تو چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر بلا وجہ, بغیر کسی بلا عذر کے روزہ چھوڑ دینا, یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے, یہ تقوی کے کام نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالی کے فرائض سے فرار حاصل کرنا ہے, بھاگنا ہے. تو ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کی کتنی طاقت ہے, وہ رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کے دل کا حال. تو بہتر ہے نہیں, کیونکہ ڈاکٹر کے معمولی کہنے پر روزہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. ڈاکٹر تو ہر بات میں کہہ دیں کہ آپ آرام کرو, روزہ نہ رکھو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. ڈاکٹر تو بہت آسانی سے, کیونکہ بعض اوقات ہو جاتا ہے ڈاکٹر نان مسلمس ہوتے ہیں. تو ہم کو خود اپنی طاقت دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنی طاقت ہے, ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, جو آپ کے قضا روزے ہیں جو حیض کی وجہ سے چھوٹ گئے تھے, نفاس کی وجہ سے چھوٹ گئے تھے, تو اگر آپ اگلے رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے روزے قضا روزے پورے کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی فدیہ نہیں ہے, صرف اور صرف آپ کو روزے کی قضا دینی ہوگی. اور دوسرا اوپینین یہ ہے, کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک رمضان گزر جائے اور اگلا رمضان آ جائے اور آپ نے اپنے پچھلے قضا روزے نہیں رکھے تھے, تو اب آپ کو قضا کے ساتھ ساتھ فدیہ بھی دینا ہوگا. لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی, لیکن میجورٹی کا یہ خیال ہے. لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر, چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف کہا ہے کہ قضا روزے پورے کر لو, گنتی پوری کر لو, وہاں فدیے کا ذکر نہیں آیا ہے, تو وہ کہتے کہ آپ کے کتنے بھی سال گزر گئے ہوں, آپ کو صرف قضا رکھنی ہوگی, فدیہ نہیں ہوگا. تو دونوں اپنی اپنی جگہ, دونوں اوپینین ہیں, دونوں رائے ہیں, دونوں اپنی جگہ احترام کے قابل ہیں. اور جس کو اس پر عمل کرنا کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے پچھلا رمضان جو آیا تھا اس کے قضا روزے ابھی تک نہیں رکھے ہوں گے, اور ابھی اگلا رمضان آ گیا ہے اور یہ رمضان بھی گزر جاتا ہے اور آپ کے پچھلے سال کے قضا روزے باقی ہیں, تو کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اس کا فدیہ بھی دیا جائے اور قضا بھی رکھی جائے روزوں کی, اور جبکہ دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ نہیں, صرف قضا رکھ لیں گے آپ اس کے روزے تو کافی ہو جائیں گے, فدیے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ عالم. اب دیکھیے اندازن آپ کیلکولیٹ کر لیجیے کہ اگر ہو سکتا ہے 8-10 سال سے انہوں نے جو ان کے حیض کی قضا روزے تھے وہ نہیں رکھے تھے, یا بیماری کی وجہ سے اگر کچھ چھوٹ گئے تھے تو نہیں رکھے تھے, ایک اندازن کیلکولیٹ کر کے سب جو اولاد ہے یا اگر ان کی خود کی کوئی چیز تھی تو اس سے ہی لے کر, یا جو بچے ہیں ان کی طرف سے وہ فدیہ دے دیا جائے کیلکولیٹ کر کے روزوں کا. اس طرح سے جو انٹرنل چیک اپ ہوتا ہے یعنی پریگنینسی کی وجہ سے یا کچھ بھی جو وجائنل کچھ پرابلمس ہو تو اس کی وجہ سے جو اگر گائناکولوجسٹ کے پاس آپ جاتے ہیں اور وہ کوئی آپ کا انٹرنل چیک اپ کرتی ہے تو اس کی وجہ سے غسل لازم ہو جاتا ہے تو جی نہیں. اگر آپ میڈیکلی چیک اپ کے لحاظ سے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو اس سے آپ کا یعنی غسل لازم نہیں ہوگا آپ کے اوپر. اور ایون اگر یعنی کچھ علماء کہتے ہیں کہ یعنی پہلے جیسے ڈاکٹر چیک کرتے تھے, اب تو آج کل ویسے زیادہ رہا نہیں ہوا انٹرنل چیک اپ جو ہوتا تھا, تو اس سے غسل لازم نہیں ہوتا ہے, یعنی کوئی چیز اندر چلی گئی تو غسل لازم نہیں ہوگا. ایون اگر کوئی انٹرنل الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں کچھ پرابلم کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے اوپر غسل لازم نہیں ہوگا, آپ بس وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کسی بیوہ خاتون کی اتنے جیٹھ سے شادی ہو سکتی ہے اگر وہ انمیریڈ ہو یا جو بھی ہو. آپ دیکھیں کہ جب ہسبینڈ کا انتقال ہو جائے اس کے بعد وہ عورت جو بھی اس کا جو محرم نہیں ہوگا ان کے لیے وہ عورت جائز ہے, اس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے, کوئی پابندی نہیں ہے اس کے اوپر, چاہے وہ مرد شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو, کیونکہ ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے, تو لہٰذا وہ شادی ہو سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.